الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال الله تعالى في مقام اخر والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رمضان المبارک کے بعد ہماری یہ پہلی مجلس ہے. اس مجلس میں پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں, اور ان میں سے آج کل جو ہے وہ ساتواں خلق چل رہا ہے. ساتواں خلق مکارم اخلاق کے بارے میں حضرت نے جو تعارف دیا تھا اس کو ہم ایک دفعہ, کیونکہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, پڑھ لیتے ہیں. کہ فرمایا تھا کہ انسان کے واصل باللہ ہونے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے, قبول ہو جانے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا نہایت ضروری ہے. اخلاق رذیلہ کو دور پہلے کیا جاتا ہے برے اخلاق کو, اور ان کو پھر اخلاق حمیدہ سے ریپلیس کیا جاتا ہے. آج کے زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادات, محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں, لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مکارم اخلاق پیدا کرے. حدیث شریف میں ہے, انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, کہ بے شک میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی اخلاق کے اندر وہ صفتیں آتی ہیں جو کہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہے وہ عبادات کہلاتی ہیں. عبادات کے اندر فرائض بھی آتے ہیں اور نوافل بھی آتے ہیں, جیسے نفل نمازیں پڑھنا, نفل صدقات و خیرات کرنا, اور نفل عمرے اور حج کرنا. یہ عبادات میں آتا ہے, یہ اخلاق میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. کچھ بیچ میں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اخلاق میں حضرت نے جو 10 اخلاق یہاں پہ بیان فرمائے ہیں تو وہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر وہ اخلاق ہی کے ضمن میں سمجھے جاتے ہیں, اور عام طور پر ہم اخلاق سے یہی باتیں مراد لیتے ہیں جیسے کہ حضرت نے اس سلسلہ دروس کے اندر بیان فرمایا تھا, یعنی سچ بولنا, سچ کا معاملہ کرنا, اور احسان کا بدلہ دینا, انسانوں کے ساتھ جو لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر جو مکارم اخلاق, بلکہ اخلاق حمیدہ کی فہرست بنائی ہے, ان کے اندر حضرت نے پہلا جو خلق ہے وہ توبہ, پہلا خلق جو ہے وہ توبہ اخلاق حمیدہ میں سے. تو توبہ جو ہے وہ ہم عمومی طور پر اخلاق میں سے نہیں سمجھتے, بلکہ توبہ جو ہے وہ گناہوں سے ایک اجتناب, گناہوں پہ ندامت اور اس کے بعد نہ کرنے کا ارادہ, تو گناہوں سے بچنا, لیکن وہ بھی خلق میں سے ہے, وہ بھی اخلاق میں سے ہے. اور اسی طریقے سے اس فہرست میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کو بھی شامل کیا ہے, خشیت الہی کو بھی شامل کیا ہے, شکر کو بھی شامل کیا ہے. تو وہ سب جو ہے پھر مکارم اخلاق کے اندر داخل ہیں, اگرچہ کہ یہاں پر جو 10 اخلاق بیان فرمائے ہیں وہ مشائخ کے نزدیک عام طور پر انسانوں کے درمیان معاملات میں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہیں. تو ساتواں خلق جو ہم رمضان المبارک سے پہلے پڑھ رہے تھے وہ تھا امانت داری, اور اس میں بھی جو ذیلی عنوان آخری مجلس کے اندر بات کی گئی تھی جس پر, وہ دور حاضر میں خیانت کی مثالیں, جس کے اوپر شاید اس کو ابھی یاد پڑتا ہے کہ کہا تھا اس کی فہرست کو اور تفصیل کو پڑھنے کے بعد حضرت کی کتاب میں سے, کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت نے معاشرے کے اندر جو ہماری برائیاں رائج ہیں تو ان کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کہ ایک ایک برائی کیسی کیسی شکل کے اندر اور کس کس شکل میں رائج ہے، کیسے کیسے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں یا ان کے حقوق مارتے ہیں، تو ان کے بارے میں کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا. مشائخ ہی کو دراصل نا ان باتوں کا سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ مشائخ جو ہے وہ پبلک لیول کے اوپر بلکہ پرائیویٹ لیول کے اوپر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ذاتی احوال سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ علوم کی حفاظت ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، اچھے سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا اور اس علم کو جو ہے وہ اچھے سے آگے پہنچانا. تو ان کا زیادہ تر جو معاملہ رہتا ہے نا، سارا نہیں لیکن زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ رہتا ہے، دروس کے ساتھ رہتا ہے. تو اب کسی کے گھر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، کسی کی ذات کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، کسی کے جذبات کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، چونکہ ان کو واسطہ نہیں پڑتا، اس وجہ سے عمومی طور پر جو درس و تدریس والے علماء ہوتے ہیں ان کو معاشرے کی ان خرابیوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، اتنی گہرائی میں علم نہیں ہوتا. لیکن مشائخ کا چونکہ شعبہ ہی یہی ہے، ذاتی اصلاح، تو اب اصلاح کے لیے تو پھر بیماریوں کا پتہ کرنا جو ہے وہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے. جب بیماریوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر اصلاح یا علاج کس چیز کا کیا جائے گا. جس وجہ سے مشائخ کے سامنے جو ہیں وہ انفرادی حالات بھی بہت تفصیل کے ساتھ کھلتے ہیں، اور انفراد یعنی افراد سے مل کر ہی تو معاشرہ بنتا ہے. تو جب انفرادی حالات کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہی جو ہے وہ اجتماعی حالات پر بھی منطبق کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت نے اتنی تفصیل کے ساتھ ان معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا. انہی کو ہم مزید آگے پڑھتے ہیں کہ گناہ کے کام میں سفارش کرنا. تو فرمایا کہ گناہ کے کام میں سفارش کرنا بھی خیانت ہے. مثلا کسی سے سفارش کرنا کہ آپ اس کو سود پر پیسے دے دیں یا سود پر پیسے دلوا دیں، کیونکہ سود حرام ہے. تو سود دلوانے کے لیے جیسے بینک میں لون کسی کو چاہیے، سودی لون چاہیے کسی بینک سے، تو اب بینک والے جو ہے وہ شخص کو نہیں دے رہے، اتنا بڑا لون کیوں دے بھائی، ہمارے پاس آپ کی کیا گارنٹی ہے، کیا پتا آپ لے کے بھاگ جائیں، آپ ہمارے ہمیں واپس نہ کریں. تو اب کوئی سود پہ لون نہیں دے رہا کوئی بینک، تو اب جا کر کے چونکہ اس کی جان پہچان تھی بینک کے اندر یا اس کا کوئی اسٹیٹس ہے، تو اس نے بینک میں جا کر کے جو ہے وہ سفارش کر دی کہ بھائی فلانے شخص کو جو ہے نا آپ لون دے دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یا میں اس کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. تو نہیں، یہ حرام ہے کیونکہ سود حرام ہے، تو سود کی سفارش بھی حرام ہے. یا کسی کو کہنا کہ رشوت لے لو اور اس کا کام کر دو، رشوت لے لو اور اس کا کام کر دو، یہ بھی خیانت ہے. رشوت لے لو اس کا کام کر دو کے اندر آج کے دور کے اندر علماء کو یہ تفصیل کرنی پڑ رہی ہے کہ رشوت دینا جو ہے وہ ناجائز کام کے لیے حرام ہے، لیکن کسی کا اگر جائز کام اٹکا ہوا ہے اور وہ پیسہ دیے بغیر نہیں ہو رہا تو اس معاملے میں اس کو پیسے دینا جائز ہوگا، کیونکہ وہ اس کا جائز کام ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ کسی دوسرے کا حق مار نہیں رہا. اور جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے ہمارے ملکوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جب تک پیسہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جائز کام نہیں ہوگا، بالکل رکا رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا جائز کام ہو سکے، آپ کا حق آپ کو مل سکے. اور جو پیسہ لے رہا ہوتا ہے دفتر میں بیٹھا ہوا، وہ بھی اگر نیک بھی بن جائے نا، وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی آپ کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پیسہ لیے بغیر کام نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ سے پیسہ لے رہا ہے اس نے آگے بھی بہت سارے لوگوں کو پیسہ دینا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کا کام ہوگا. تو اب اس کا علاج یہ نہیں بتاتے، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر حرج ہوگا کہ پھر کسی کا کام کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کا بھی کام نہیں ہوگا، اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا حل جو ہے نا وہ یا تو یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا سسٹم چینج کریں، اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے پورا کا پورا سسٹم چینج کرنے کے لیے، یا یہ کہ آپ اپنا جائز کام کروائیں. تو جائز کام کروانے کے لیے پھر، لیکن کچھ لوگوں کو یا تو وہ ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ ہر ناجائز کام کے لیے بھی انہوں نے رشوت دینی ہوتی ہے، یا وہ دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جائز کام کے لیے بھی رشوت نہیں دینی. اب پڑا ہوا ہے ان کا جائز کام، مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہو گیا، اب ابا کے انتقال کے بعد ان کی وراثت اولاد کے اندر بٹنی ہے، اب وراثت بٹنے کے لیے جو ہے وہ مکان کی قیمت لگانی ہے، مکان کی جو وہ کاغذات پورے کرنے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے بیچنا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بے شمار کام ہوتے ہیں وراثت کے کام. تو اب نہیں، رشوت نہیں دینی، رشوت حرام ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بہنوں کو بھی حصہ نہیں مل رہا، بھائیوں کو بھی حصہ نہیں مل رہا، بچوں کو بھی حصہ نہیں مل رہا، بیوی کو بھی حصہ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ رشوت نہیں دینی مجھے. اچھا وہ حرام نظر نہیں آ رہا جو کہ آپ مرتکب ہو رہے ہیں کہ جی بہن بھائیوں کو اور بچوں کو حصہ نہیں مل رہا. ادھر والا جو حرام نظر آ رہا ہے کیونکہ کسی جو ہے نا ان کے بڑے نے، کسی سیاسی لیڈر صاحب کے، مولوی صاحب نے جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے کہ نہیں رشوت نہیں دے سکتے ہم. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا معاملہ، ٹھیک ہے نا. توبہ کریں اپنے گناہوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سسٹم کو بدلے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ دوسروں کا بھی نقصان کرانا شروع کر دیں. تو نااہل لوگوں کو سرکاری عہدے دے دینا یہ بھی خیانت ہے. تو نااہل ہیں ان کو پھر جا کر کے ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ سرکاری عہدے پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید معاملہ خراب کرتے ہیں. تو یہ سب کا سب خیانت ہے. گناہ کے کام میں سفارش کرنا، ووٹ بھی ایک طرح سے اسی شکل کے اندر آتا ہے کہ آپ گناہ کے اندر کسی کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوستی میں خیانت، دوستی میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست سچ سمجھے مگر اس کو جھوٹ بات پہنچائی جائے. یہ دوستی کے تعلق کی وجہ سے اس کو جھوٹی انفارمیشن دے رہا ہے، یہ دوستی میں خیانت ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ٹرسٹ کر رہا ہے نا کہ ہاں بھائی میرا دوست ہے تو وہ مجھے کیوں غلط بات کہے گا، لیکن یہ اس کو ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اس کو غلط بات دے رہا ہے. دوستی میں بھی خیانت ہوتی ہے. فلاحی کام کے خطرے، فرماتے ہیں کہ یہ خیانت کا سلسلہ اسی طرح ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ متعلق ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں. ہمارے ان کو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، این جی اوز بھی کہا جاتا ہے، اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ان کا ذرا پرانا نام تھا. یتیم خانے چلاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد چلاتے ہیں، بیت المال کے نگران ہوتے ہیں، انجمنوں کے سیکرٹری ہوتے ہیں. یہ لوگ بہت نازک موڑ پر ہوتے ہیں. قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے جنت میں جائیں گے، مدارس چلانے والے، مساجد چلانے والے، بیت المال کے نگران. فرماتے ہیں کہ قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے جنت میں جائیں گے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے مساجد اور مدارس کی سرپرستی سے ڈر لگتا ہے، اتنا مجھے کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا. اس لیے کہ پیسہ لیا جاتا ہے مگر اس کو صحیح مد میں خرچ نہیں کیا جاتا، یہ بھی بد دیانتی ہے. امدادی کام جیسے سیلاب، وبا، زلزلہ، ان کے لیے ڈونیٹ کیے گئے ایک ایک پیسے کو صحیح خرچ کرنا لازم ہے. اگر یہ نہ کیا گیا تو بد دیانتی کا گناہ ہوگا. اور یہ چونکہ دین کے راستے کے اوپر بد دیانتی ہے، تو اس کا وبال جو ہے وہ دنیا کے اوپر بد دیانتی، دنیا کے راستے کے اوپر بد دیانتی سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تو مجھے نہیں کہے گا کیوں آپ یہ کر رہے ہیں، آپ مدارس کو کوئی پیسہ نہیں دے گا. بھائی حضرت جی کے الفاظ پڑھو، اور یہ حضرت جی جو ہے نا یہ عمومی مجلس یعنی مجمع کے سامنے الفاظ کہیں. تو اب چونکہ اپنے حضرت کے باتوں کو پھر ہم لمبی لمبی ایکسپلینیشنز بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک اور بات پہلے بھی ہو چکی ہے ہماری مجلس کے اندر، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کا مطلب جو ہے نا یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ جو پیراگراف پڑھا گیا ابھی، یہ مدرسے والوں کے لیے پڑھا گیا ہے، یہ مسجد والوں کے لیے پڑھا گیا ہے کہ وہ بد دیانتی نہ کریں، اور وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اس معاملے کے اندر. کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر مسجد کا کام کرنے کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی، مدرسے کا کام کرنے کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی، بلکہ الٹا ڈبل وبال شاید نہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے نہیں کہا گیا، یہ ہمارے لیے نہیں کہا گیا کہ اب ہم جو ہے نا وہ مدرسوں اور مسجدوں کو اس لیے دینا شروع کر دیں، دینا ختم کر دیں کہ جی وہاں پر تو بد دیانتی ہوتی ہے. دیکھو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ہوتی ہوگی، تو اب ہمیں وہاں پہ نہیں دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں ایک بہترین جواب اپنے قرآن مجید کے اندر عطا فرما دیا جو ہمارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ وہ اللہ رب العزت کو قرض دیتے ہیں اور ایک بہترین قرض دیتے ہیں. تو اگر آگے بددیانتی ہو بھی رہی ہے نا تو آپ کا پیسہ کہیں ضائع نہیں ہونے والا ہے، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، آپ اس مدرسے کو پیسہ نہیں دے رہے، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو قرض دے رہے ہیں. اور ڈونٹ ایون وری اباؤٹ اٹ کہ اس قرضے کا اللہ تعالیٰ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرض دینے والوں کو بہترین ان کی وہم و گمان سے بڑھ کر کے لوٹاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہے وہ دیکھیں بھائی جہاں پر آپ کو غبن نظر آ رہا ہے، جہاں پہ آپ کو بدعتیں نظر آ رہی ہیں، جہاں آپ کو خرافات نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ آپ کو شرکیہ افعال نظر آ رہے ہیں، ان مدرسوں میں مت دیں. لیکن جہاں پہ آپ کو عقیدہ صحیح نظر آ رہا ہے اور علماء کرام اہل حق میں سے نظر آ رہے ہیں، اب اس میں اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب پیچھے کیا کرتے ہوں گے، اوپر سے تو بڑے نیک نظر آتے ہیں، اب جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں کہ اندر سے کیا معاملہ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا. آپ کا پیسہ بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا، بس آپ نے اہل حق کو دیکھنا ہے، صحیح عقیدے والے حضرات کو دیکھنا ہے، اور جہاں پر نیکی تقوی نظر آ رہا ہے بظاہر ہم بظاہر کے مکلف ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو لازمن خرچ کرنا ہے تو مدارس اور مساجد کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ اس وقت امت کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا مال ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے امت کے پاس، امت کے پاس مال کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک گاڑی جو یہاں کی سڑک کے اوپر چلتی ہے نا، میرے خیال میں اگر ایک گاڑی جو ہے وہ بیچ دی جائے نا اور اس کے مال کو جو ہے وہ پورے پاکستان کے مدارس کے اوپر بانٹ دیا جائے، کچھ ایگزیجریشن کے ساتھ شاید سب کے لیے پورا ہو جائے. ایک ایک گاڑی جو ہے نا، یہ ساری ہے تو مسلمان ہی نا، جیسے بھی ہیں لیکن ہے مسلمان ہی، تو اس طرح کی جو ہے وہ 50-60 گاڑیاں جو امت کے پاس ہیں، 50-60 ہیں، لاکھوں میں ہیں، ٹھیک ہے. تو امت کے پاس کسی قسم کے مال کی کمی نہیں ہے، یہ تو صرف گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، محلات کی اور آئیلینڈز کی اور اس کے بعد جو ہے وہ فٹ بال کی ٹیموں کی اور فٹ بالوں کے اسٹیڈیمز کی اور اس کے علاوہ دوسرے انویسٹمنٹس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ پیسہ جو ہے نا، یہ عیسائی اور یہودی کا پیسہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا پیسہ ہے. تو پیسے کی امت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ اچھا، اب یہ لوگ جو ہے وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بھی غریبوں کو نہیں دیتے، کیا خیال ہے؟ یہ نہیں دیتے، غزہ میں یہ پیسے نہیں دے رہے، حکومتیں پیسے بھجوا رہی ہیں غزہ کے اندر، رائٹ، حکومتیں پیسے بھجوا رہی ہیں غزہ کے اندر. تو حکومت کے پاس، ایک ہمارے جیسے فقیر ملک کے پاس بھی کتنا پیسہ ہوتا ہے، بلینز کے جو ہے نا وہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو پھر ماشاء اللہ کوئی انتہا ہی نہیں ان کے پاس. تو غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، بیواؤں کی شادی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایڈی ٹرسٹ جو ہے نا پاکستان کے اندر، جو دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ کہلاتا ہے، وہ ایسی فری میں نہیں چل رہا، وہ پاکستانیوں کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے. لیکن امت کے یہ سارے کے سارے امیر کبیر لوگ یہ کہاں خرچ نہیں کرنا چاہتے؟ یہ دینی مدارس کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے، یہ دینی مدارس کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ شیطان نے اور دینی مدارس کے جو اصل دشمن ہیں، دینی مدارس کیا ہیں؟ دین کے چوکیدار، ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار. اور چوکیدار کا دشمن کون ہوتا ہے؟ ڈاکو. تو دین کے جو ڈاکو ہیں، جو کہ اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چرانا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس امت کو جو ہے وہ پڑھا دیا ہے کہ یہ دینی مدارس جو ہے نا یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کے پاس اپنا پیسہ دو. انہوں نے تو دین کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو دین کی جو ہے نا وہ اپنی ایک شکل بنائی ہوئی ہے، تو یہ تو دین کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں، حالانکہ دین تو ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا اس وقت اکثریت مسلمانوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ مدارس میں خرچہ نہیں کرنا ہے، باقی بیواؤں میں خرچہ کرو، غلطیوں میں خرچہ کرو، فلانوں میں خرچہ کرو، پانی کے جو ہے وہ کنویں کھدوا دو، کھانا کھلوا دو، لنگر بٹوا دو، سب کچھ کر دو، مدارس میں خرچ نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ موقع عطا فرمایا نا کہ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں، وہ سمجھیں کہ نہیں، دینی مدارس میں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کو بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور ان کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا ڈاکوؤں نے پھیلایا ہوا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، پرفیکشن تو انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ جھوٹوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے. تو اب ہم لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے مشائخ کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، اور دینی مدارس سے ہمارا واسطہ ہو اور ہمیں پتا چلے کہ یہاں پہ اچھے حالات ہیں، تو اب ہمیں جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ زیادہ تر دینی مدارس کے اوپر ہی خرچ کریں، کیونکہ یہاں پہ دوسرے لوگ خرچ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے جنات چلاتے ہیں آ کر کے، دینی مدارس کیا فرشتے چلاتے ہیں آ کر کے؟ کیا ان کو چلانے والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان میں جو ہے وہ غریب نہیں ہوتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہوتے؟ کیا وہ ہندوستانی نہیں ہوتے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے جو دینی مدارس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے جو ہے وہ کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوتا؟ مدرسے کے عالم کی کیا کبھی بیوہ نہیں ہوتی؟ مدرسے کے علماء کے جو ہے وہ یتیم بچے نہیں ہو سکتے؟ تو بھائی وہی یتیم اور وہی بیوائیں جو تم باہر تلاش کر رہے ہو، وہی یتیم اور وہی بیوائیں جو ہے وہ دینی مدارس میں جا کر کیوں نہیں تلاش کر لیتے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ بھی تو پاکستانی ہے نا، وہ بھی تو ہندوستانی ہے نا. تو ہمیں تو لازمی ہے کہ ہم اپنا سارا کا سارا مال، الا یہ کہ آپ کے رشتے داروں جن کے اوپر پہلا حق بنتا ہے تو ان کے اوپر خرچ کریں، پڑوسی ہوں، اگر کوئی پڑوسی ایسے بن رہے ہیں کہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ٹھیک ہے وہاں پر بھی خرچ کریں، لیکن دنیا جہاں میں نہ جا کر کے تلاش کریں کہ وہاں پہ فلانا کیا ہو رہا ہے، ادھر میں جا کر کے پیسے بھیجوں گا، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر پیسے بھیجوں گا، رائٹ. اور جو اپنے پڑوس کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر جو دینی مدارس ہیں، جو دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، ہماری نسلوں کا ایمان جو ہے وہ قائم رہ سکے، ادھر نہیں خرچ کرنا، ساری دنیا میں جا کر خرچ کر رہے ہیں، ادھر کون خرچ کرے گا بھائی پھر؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو پیراگراف ابھی پڑھا گیا ہے نا، یہ ہمارے لیے نہیں پڑھا گیا ہے، یہ اصل میں کام کرنے والوں کے لیے پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے مثالی بیوی اور مثالی شوہر اس کے اندر جو نصیحت کی بات کی جا رہی ہے، تو مثالی بیوی کے اندر جو ہے وہ بیوی سنے، نہ یہ کہ وہ شوہر کے اوپر اس کو اپلائی کرے، اور مثالی شوہر کے اندر جو ہے شوہر سنے، نہ کہ وہ بیوی کے اوپر اپلائی کرے. بالکل یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، یہ ہم اپنی اصلاح کے لیے سنیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں. اگلا ٹاپک ہے، اگلا جو ٹائٹل ہے وہ آمنوں کی بددیانتی. فرماتے ہیں کہ عملیات کے شعبے میں بہت بددیانتی ہوتی ہے، کم لوگ ہوں گے جو عملیات کے میدان میں صاف بات کرنے والے ہوں گے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا امیر آدمی ہے، بڑے دل کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو کوئی مسئلہ پڑ گیا تو وہ کسی عامل کے پاس پہنچ گیا. عامل کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ عامل جو ہے نا وہ عمل کرنے والے کو نہیں یہاں پہ کہا گیا، وہ ایک الگ کانٹیکس میں عامل، عمل کرنے والے کو کہتے ہیں. عامل کا لفظ جو عرف کے اندر مشہور ہے وہ اس لیے ہے کہ جو لوگ کسی جسمانی بیماری کا، طبعی بھی جس کو کہتے ہیں، کہ جسمانی طبعی بیماری کا علاج جو ہے وہ فزیکل میڈیسن سے کرنے کی بجائے کسی میٹا فزیکل میڈیسن سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی نان فزیکل میڈیسن سے کر رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دعاؤں سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن مجید کی دعائیں ہیں، کوئی الفاظ ہیں، کوئی کلمات ہیں، اس کے علاوہ کوئی حدیث مبارک سے کوئی دعائیں مل گئیں، یا تعویذ وغیرہ جس کو کہتے ہیں، یا کسی اور قسم کے عملیات. ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے سے جو علاج معالجہ کا کام کرتے ہیں نا، ان کو عامل کہا جاتا ہے، اور اس کام کو جو ہے وہ عملیات کہا جاتا ہے، جس کے لیے عام طور پہ جو لفظ ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے، تعویذ گنڈے وغیرہ کرنے والے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بڑا نیگیٹو قسم کا ٹرم ہے، اسے ایک برائی ذہن کے اندر تاثر آتا ہے. بہرحال ہمارے یہاں تعویذ وغیرہ کرنا یا عملیات کا کام کرنا یہ زیادہ بہتر میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ان کے پاس جو ہے نا وہ کون لوگ آتے ہیں، جن کو کوئی ایسی بیماری وغیرہ لگ گئی ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا کہ ان کو علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں دیں، ڈائگنوسس کیے، لیکن جو ہے نا وہ بیماری صحیح ہو کر کے نہیں دے رہی، اس کا علاج ہو کر کے نہیں دے رہا. تو اب جو ہے نا ایسے لوگ پھر عملیات کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اتنی کوشش کر لی، جہاں جاتے ہیں وہاں سے منع ہو جاتا ہے، یا جو ہے وہ نوکری کا مسئلہ نہیں ہو رہا، یا کوئی ایک بیماری لگ گئی ہے وہ بیماری ٹھیک ہو کر کے نہیں دے رہی، سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، سارے ٹیسٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو وہ عامل صاحب جو ہیں پھر عملیات کے ذریعے سے پہلے تو ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی علاج تجویز کرتے ہیں، کچھ پڑھنے کو دیتے ہیں، کچھ باندھنے کو دیتے ہیں، کچھ جلانے کو دیتے ہیں، مرچیاں وغیرہ جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر اب حضرت فرما رہے ہیں کہ جو بیمار آدمی ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ آتا ہے کسی عامل کے پاس، تو عامل صاحب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو کوئی موٹا آدمی لگتا ہے، بڑا آدمی، امیر آدمی لگتا ہے، اور بڑے دل کا بھی ہے، یعنی خرچہ بھی بڑا کرتا ہے. تو اب اس نے آ کر کے عامل صاحب سے کہا کہ بیٹے یا بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو عامل صاحب نے کہا کہ ہاں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ عمل کر کے کہیں گے کہ ہاں مجھے ایک عورت نظر آ رہی ہے، اور پھر ایک سٹوری بنا لیں گے کہ ہاں فلانی عورت نے جو ہے نا وہ یہ عمل کر دیا ہے. تو وہ پہلے نا اس بندے کے دماغ کو ریڈ کرتے ہیں، یعنی وہ بڑے سیاڑے لوگ ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، وہ بات چیت کر کے جو وہ اپنا مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طبیعت کا انسان ہے، اس کی کیا پین پوائنٹس ہیں، اس کے کیا جو ہے نا وہ ویک پوائنٹس ہیں، اس کے کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، یہ کن چیزوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، کن پہ نہیں کرتا، بیک گراؤنڈ انفارمیشن وغیرہ لیں گے، سوال جواب کریں گے، جیسے بھائی ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، وہ بندے کی جو ہے وہ ڈائگنوسس کرنے کے لیے اس کی فیملی ہسٹری لیتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ پوری فیملی ہسٹری لیتے ہیں، تو اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے حساب سے سٹوری بنا کر کے اس کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ کون سی کہانی اس کو جلدی اپیل کرے گی، کیونکہ ہر بندے کو ایک جیسی کہانی اپیل نہیں کرتی، تو ریڈ کرتے ہیں پہلے، جیسے کہ ایک اچھے سیلز مین کا کام ہوتا ہے، ہم بھی تو یہ سمجھا رہے ہیں بھائی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، بندے کو پہلے ریڈ کریں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ دعوت کا کام کریں، اہل حق کے علاوہ سارے یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں سوائے یہ کام جس کو نہیں کرنا نا وہ اہل حق کو نہیں کرنا، باقی سب یہی والا کام کرتے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تو اس کو جب کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے نا، کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تو ہوتی ہے خاندان واندان کے اندر، تو وہ سوچے گا کہ ضرور پھپھی نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہے، خالہ نے کچھ کروا دیا ہے، میرے پارٹنر نے کچھ کروا دیا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ملا تو سسرال تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہی ہے سسرال کے ساتھ تو ہر ایک ہی ہے نا، کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا جس کا سسرال جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے معاملات ہوں، اللہ ماشاء اللہ، تو کوئی نہ ملا تو سسرال پہ بائی ڈیفالٹ ہے نا، سسرال نے کر دیا یا بیگم نے کر دیا، فلانے نے کر دیا. تو کبھی عامل صاحب کہیں گے کہ مجھے آسیب کا نظر آتا ہے، اثر نظر آتا ہے، اور سخت اثر ہے، جبکہ کوئی آسیب واسیب نہیں ہوتا، صرف آنے والے کے ذہن کے مطابق بات کر دیتے ہیں تاکہ وہ مان جائے، ہے نا، شکی مزاج کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ جو ہے نا وہ مسئلوں کے شکار ہوتے ہیں، تو ٹکا دیتے ہیں ان کے اوپر آسیب. ٹھیک ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ حضرت میرے اوپر بڑے جنات کا اثر ہے. میں نے کہا کہ جنات کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا، کل جو ہے وہ مولانا مکی حجازی صاحب کا سیرت النبی کا ایک بیان سننا تھا آج اس راستے میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھے بیٹھے نا ملتان کا حلوہ لے کر کے آ جائے گا، کہتے ہیں ملتان کا حلوہ جو ہے وہ کیا یہ چوری نہیں ہے کہ ملتان کا حلوہ لے کر کے آ گیا کوئی، اس نے پیسے دیے اس کے، تو ایک تو چوری ہے پیر صاحب کی، دوسرا ہے کہ پیر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور جنات نے یہ کر دیا اور جنات نے وہ کر دیا، کہتے ہیں بھائی تم ہی رہے گو، ایک مسلمان ہی رہ گئے جن کے خلاف سارے جنات ہیں، جنات اگر ہیں تمہارے پاس تو ان کو ادھر امریکہ کیوں نہیں بھیجتے کہ جا کر کے امریکہ والوں کو ذرا مار کر کے آئے، یہودیوں کو مار کر کے آئے، یہ خالی جنات پاکستانیوں کے لیے رہ گئے، مسلمانوں کے لیے رہ گئے. تو حضرت بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جنات کو، اس کو لیکن پکا یقین تھا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے، حالانکہ کوئی اثر نہیں تھا، صرف سائیکولوجیکل اثر تھا، نفسیاتی، کسی عامل نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور وہ خدا کا بندہ مریض بنتا جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں عامل نے کہا ہے، ہم نے پھر کہا کہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ اصرار کرتا رہا کہ اس عامل نے بھی کہا ہے کہ اثر ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اثر ہے، لیکن ہم بھی کہتے رہے کہ یا تو تم ان کی بات مان لو یا ہماری بات مان لو، بھائی ہم تو کھری بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو ہم نے کہا کہ کنفیوژن میں سے نکل آؤ، کچھ نہیں ہے. آگے سے کہنے لگا اور اگر جنوں نے کچھ کر دیا، تو میں نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں گا. تو کسی نے کیا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عامرین سے جان چھڑوا دی. تو بات ماننے والا تھا تو اس کی جان چھٹ گئی، نہیں ماننے والا تھا تو چلا جاتا اٹھ کر کے اور کسی اور کے پاس جاتا. تو ہر کسی کو خواہ مخواہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے. عام طور پر چار چیزیں بتائی جاتی ہیں، یا تو کہتے ہیں کہ تجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے، یہ بھی گر چلتا ہے، یا کہتے ہیں کہ جن کا اثر ہے، یا پھر کسی نے تعویذ کر دیا ہے، یا کہیں گے کہ آپ کے اوپر بڑا کالا علم ہو چکا ہے. تو یہ کالا کاروبار کالے علم سے خوب چلتا ہے، یعنی عامل جو ہے نا یہ اپنا کالا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے دراصل ان چیزوں کا سہارا لے کر کے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے تفصیل، کیونکہ بس وہی ہمارا تو کام یہی ہے کہ تفصیل بیان کرنا، تفسیر کرنا اپنے بڑوں کی بات کی. تو یہ بھی بات آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ دین کی ہوائیں چل چکی ہیں، لوگ تفسیر وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اتنا تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جادو ہوتا ہے. العین حق، عین جو ہے وہ سچ ہے، نظر لگنا جو ہے وہ سچ ہے، حدیث مبارکہ اس کے اوپر ہے. تعویذ یہ بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور سنت سے بھی ثابت ہیں، اور صحابی کے عمل سے بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی تعویذ جو ہے وہ باندھنا ثابت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ فوراً ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے کہ حضرت نے جو ہے نا ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں تو ریالٹی ہیں اور سنت سے ثابت ہے، قرآن مجید سے جادو ثابت ہے، تو ایسے کیسے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کو؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی جس بندے نے آپ کو یہ باتیں کہی ہیں نا، تو اس بندے کو دیکھو کہ وہ 420 ہے کہ وہ 840 ہے، یا وہ ایک نمبر کا آدمی ہے، سیدھا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی جو ہے وہ رشتہ داری اور اس قسم کے کینے اور بغض والا بندہ ہے، جس کو کوئی ویسی ہر چیز ہر ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور خاندان کے مسئلے اور اس کے ساتھ مسئلے اس کے ساتھ مسئلے. اگر ایسا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے یا آپ کے اوپر جو ہے وہ کالا علم ہو گیا ہے، تو اس کی بات کو آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بندہ بندہ دیکھ کر کے ٹرسٹ کیا جاتا ہے نا، ہر بندے کے اوپر تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آپ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بڑا آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آ کر کے تمہارے پاس کوئی خبر دے رہا ہے تو فتبینوا، اس کی تم تحقیق کرو. تحقیق کیسی کی جاتی ہے؟ غائب دماغ سے تحقیق نہیں کی جا سکتی، خالی دماغ سے تحقیق نہیں کی جا سکتی، اندھی تقلید کر کے تحقیق نہیں کی جا سکتی. تحقیق کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی عقل استعمال کرے، سینس استعمال کرے، اور ان ذرائع کے اوپر اپروچ کرے کہ جہاں سے جو ہے وہ اوتھینٹک تحقیق کروا سکتا ہے. جس کے پاس عقل استعمال کرنے کے لیے نہ ہو، جو کہ جذبات میں ایسا جو ہے وہ بہا چلا جا رہا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتا، فتبینوا والے حکم کے اوپر. تو فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، یہودی ہو، منافق ہو، میڈیا ہو، جو بھی ہو، وہ اس کی بات کو ٹرسٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے من کو لگتی ہے. اس کا بس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، میرے من کو کوئی بات لگے گی تو میں اس پہ ٹرسٹ کروں گا، میرے من کو جو بات نہیں لگے گی میں اس کو ٹرسٹ نہیں کروں گا، چاہے وہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہو، چاہے وہ میرا شیخ کہہ رہا ہو، چاہے جو ہے وہ رسول کہہ رہا ہو، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو، میرے من کو نہیں لگتی، آئی ول ریجیکٹ اٹ. اور من کو لگتی ہے تو کوئی کافر بھی آ کر کے اس کو بات کر رہا ہوگا تو ہی ول ایکسپٹ اٹ. تو یہ نفس پرست انسان ہے، اس نے تو الہ بنایا ہوا ہے اپنے نفس کو، شرک کر رہا ہے تو پہلے ہی. ایسے مشرکین جو ہوتے ہیں نا، شرک کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، سزا ہوتی ہے ان کی. یہ تو جادو کا حق ہونا، تعویذ کا حق ہونا اور نظر کا حق ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو آپ کو جا کر کے آپ کو سٹوری دے رہا ہے اس کی سٹوری کو آپ نے بائی کرنا شروع کر دیا، ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن کیونکہ نفس پرستی کا دور ہے، زیادہ تر انسان جو ہے وہ نفس کی ہی بات مان کر کے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی دھوکہ ہے، بلکہ پوری امت کے ساتھ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ عامل قسم کے لوگ کر رہے ہیں. لوگوں کا ایمان ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے رشتے ناطے توڑنے کا سبب بنتے ہیں. ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اپنا کام کرنا، اپنا اپنی دکان چلانا، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے نا یہ نہیں کہتے کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پہلے دعا کرو، اپنے گناہوں کو دیکھو کہ بھئی کس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیسے تم نے جھوٹ کے جو ہے نا وہ امبار لگائے ہوئے تھے، اس وجہ سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑ دیا شیاطین کتوں کو تمہارے اوپر، اب وہ بھونک رہے ہیں تمہارے اوپر، اس وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنا بند کرو اللہ کے بندے، جھوٹ بولنا بند نہیں کرنا، جو اللہ کا حق ہے وہ تو بند نہیں کرنا میں نے۔ تو اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے الٹا جو ہے نا وہ فلانے نے کر دیا اور فلانے نے کر دیا اور فلانے نے کر دیا، تو رشتے ناطے توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ آپس میں لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن کے گھر جا کے پانی نہیں پیتا کہ بہن مجھ پر کچھ کر دیتی ہے، پانی پلاتی ہے اسے ملا کے دے دیتی ہے کچھ۔ پیسے کی خاطر یہ عامل لوگ جہنم کماتے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک صاحب نا آنے والوں کو کہتے ہیں، مزے مزے کے دو تین واقعات ہیں۔ ایک صاحب آنے والوں کو کہتے تھے کہ میں تعویذ بنا کر دوں گا، تم زعفران لے کر کے آنا۔ اب زعفران چونکہ ہلکا ہوتا ہے اور مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، اور تعویذ جو ہے نا وہ عام پین کی سیاہی سے اگر لکھیں گے، ہمارے حضرت تو کالے پہ بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں اگر کبھی لکھنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے چہرے کے اوپر اتنی ناگواری کبھی بھی نہیں دیکھی جب کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ میرے یہ تعویذ لکھ دیں۔ تو اتنی ناگواری کا آپ اظہار کرتے ہیں کہ جس کے کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی حضرت تعویذ لکھ دیتے ہیں لیکن ناگواری کے ساتھ۔ ایک دفعہ میرے بھی پیچھے لوگ پڑ گئے کہ حضرت سے ذرا تعویذ لکھوا لیں، تو کئی سارے مل کے پڑے تھے تو اب لکھوانی پڑ گئی جا کر کے۔ تو اس کے اوپر نا میں نے کوئی ایک سوال پوچھ لیا کہ اب اس کو کرنا کیا ہے حضرت، حضرت نے اتنا ناگواری کے ساتھ مجھے دیکھا کہ جیسے اب کھا جائیں گے مجھے نا، میں پریشان کہ کیا کر دیا میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر، اتنا ناگواری۔ تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ والی بات یاد آ گئی، اصل میں جو ہے نا یہ میں نے چونکہ تعویذ لکھوائی ہے نا حضرت سے، اس وجہ سے وہ مجھے کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ لکھ تو دیے لیکن خوش نہیں تھے اس بات سے، تم کیوں تعویذ لکھوا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، کچھ بیچاروں کو مغالطے بھی لگے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں کہ مشائخ کو تعویذ والا کام کرنا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے ان کے کرنے کا۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ہم نے بھی طبیعت ان کی صاف کری، دو تین اور مشائخ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تعویذ کا کام کر دیا نا، پھر تمہارے پاس لوگ پیٹ کا درد تو لے کر کے آئیں گے، دل کا درد کوئی نہیں لے کر کے آئے گا، اور سارا وقت تم تعویذ لکھتے رہو گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، لوگوں کا باقاعدہ مشاہدہ ہے کہ تعویذ لکھنے والے جو ہیں نا، پھر وہ جو اہل حق ہیں جنہوں نے تعویذ لکھنے کا کام شروع کر دیا، وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، تعویذ لکھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ مستقل 24 گھنٹے تعویذ لکھتے رہتے ہیں، سوائے جو ضروری کھانا پینا اور سونے کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ وہ بس ان کا کام یہ ہے تعویذ کی، کہ ہر بندہ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ذرا سا درد ہو گیا، آنکھ سوج گئی، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا، تعویذ لکھو، وہ بیٹھے ہوئے تعویذ لکھے چلے آ رہے ہیں، تعویذ لکھے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سے جوڑنے والا کام تو ختم ہو گیا نا، پھر اس کے بعد گناہوں سے توبہ والا ذکر تو بالکل ہی ختم ہو گیا اس کے اندر، اب کرے گا کیا بندہ، 24 گھنٹے یہی کام کرتا رہے گا مستقل۔ تو ایک صاحب آنے والوں کو کہتے تھے کہ میں تعویذ بنا کر دوں گا، تو زعفران سے لکھوں گا، تو زعفران تو بڑی قیمتی ہوتی ہے اور کالی سیاہی تو بڑی کم قیمت ہوتی ہے، تو تعویذ جو ہے نا وہ زعفران سے ہی لکھے جاتے ہیں۔ اب جو آتا وہ بہت سارا زعفران لے کر کے آتا، تھوڑا سا زعفران وہ تعویذ بنانے میں استعمال کرتے اور باقی اکٹھا کر کے رکھتے، اور مہینے کے بعد بیچ کر مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے، زعفرانی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ عامل تھے، ہر آنے والوں کو کہتے تھے کہ اصل میں آپ کے اوپر بلا ہے، اور بلا تو سب کے سے ٹلتی ہے، حدیث استعمال کرتے ہیں، صدقے سے بلا ٹلتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نا، تو بلا صدقے سے ٹلتی ہے، تو میں اس کے لیے عمل کر دیتا ہوں، مجھے مرغا لا کر کے دیں، تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ لوگ مرغے لا کے دیتے تھے، اپنے ذہن میں وہ بلائیں ٹلوا رہے ہوتے تھے، اور یہ صاحب جو ہیں وہ تلے ہوئے مرغے کھا رہے ہوتے تھے۔ اور ایک صاحب الو کے ذریعے سے کام کرواتے تھے، وہ ایسے کہ ایک بندے نے الو پالا ہوا تھا، ان کا جاننے والا تھا، اس نے الو پالا ہوا تھا۔ اب اس الو کو جب وہ مختلف جگہوں پر جا کر اڑاتے تھے نا، تو وہ سیدھا گھر واپس پہنچ جاتا تھا، انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا، جیسے کبوتر گھر پہنچ جاتی ہے اسی طرح الو گھر واپس پہنچ جاتا تھا۔ تو اب آنے والے کو نا، جو ان کے پاس اپنا مرض لے کر کے آتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ میں نے آپ کا مسئلہ ڈائگنوز کر لیا ہے، مگر اس کے لیے نا الو لا کے دینا پڑے گا۔ وہ کہتا کہ الو کہاں سے ملے گا؟ تو پہلے تو یہ جواب نہیں دیتے کہاں سے ملے گا، وہ بندہ خود ہی جاتا، ان کو پتا تھا شہر میں کہیں الو نہیں ملتا سوائے میرے جاننے والے کے پاس. تو وہ بندہ ایک دو دن پریشان رہتا مگر الو اس کو نہیں ملتا. تو وہ صاحب کہتے کہ اچھا ایک ہے بندہ اس کے پاس ہوتے ہیں الو, جا کر اس سے لا کے لے کر کے آؤ. اب یہ بندہ جو ہے وہ اسی ان کے رشتے دار کے پاس جاتا اور وہ کہتا کہ نہیں میرے پاس تو بس ایک ہی الو رہ گیا باقی سارے بک گئے. تو یہ جو ہے نا پھر بلیک میں الو بیچتا, اس کو 1000 کا الو تھا اس کو 5000 میں بیچتا. تو جب یہ الو خرید کر کے ان عامل صاحب کے پاس لے کر کے آتا تو عامل صاحب کیا کرتے کہ الو کو ذبح کرنے کے بجائے اپنے پاس پنجرے میں رکھ لیتے تھے اور اس کو جو ہے نا وہ خوب مہنگا سا تعویذ ٹکا دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا اس الو کو پنجرے سے آزاد کر دیتے, واپس ادھر ہی پہنچ جاتا تھا اگلے گاہک کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ الو کے ذریعے سے لوگوں کو الو بناتا تھا. اسلاف کے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے وہ کیسے امین ہوا کرتے تھے. ان کی باتیں کر کے دل خوش ہو جاتا ہے, دل میں ان کی محبت بھر جاتی ہے اور انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے امانت کا خیال کرنے والے ہوتے. سیدہ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں, رات کا وقت ہے, چراغ کی روشنی میں بیت المال کا کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی علی تم حکومت کا کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہو یا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تو اپنا ذاتی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کے چراغ بجھا دیا. علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر مہمان کے آنے کے اوپر تو چراغ جلایا کرتے ہیں, آپ نے چراغ بجھا کیوں دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علی آپ نے سچ کہا لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیت المال کے پیسے کا تیل جل رہا تھا, مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے, اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خوشبو آئی, اس کو تقسیم کروانا تھا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا کہ نہیں کوئی اور کرے. اس نے کہا کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اعتبار تو ہے لیکن جب آپ خوشبو تقسیم کر رہی ہوں گی تو تقسیم کرنے کے دوران جو آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگ جائے گی یہ آپ کا ذاتی استعمال ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس مال کے اندر ذاتی طور پر ایک قطرہ استعمال کرنے کی بھی مرتکب ہو. سبحان اللہ, یہ امین ہوتے تھے جن کو لوگوں کا اتنا درد ہوتا تھا, جو اتنے آنےسٹ ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے ایک قاصد روم کے بادشاہ کے پاس جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ کی بیوی نے اس کو خوشبو کی ایک شیشی دی کہ بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا. وہ چلا گیا. جب واپس آئے تو اس نے اپنے سفر کے متعلق بتایا کہ اس کے جانے سے کتنا فائدہ ہوا اور آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے بادشاہ کی بیوی کو جو خوشبو بھیجی تھی وہ ان کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے بھی ہدیہ بھیجا ہے. روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس پوری بوتل کو ہیروں سے بھر کر واپس بھیجا تھا. اس میں موٹے موٹے ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے. اب جب قاصد واپس آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شیشی لے لی. بیوی نے کہا کہ ہدیہ میں نے بھیجا تھا تو اس نے واپس مجھے ہدیہ بھیجا ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارا حق نہیں بنتا. تو بیوی نے پوچھا کہ کیوں جبکہ ہدیہ تو میں نے بھیجا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں ہدیہ تو آپ نے بھیجا تھا. تو پھر بیوی نے کہا کہ اس نے واپس مجھے ہدیہ بھیجا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں آپ ہی کو بھیجا مگر پھر بھی آپ کا حق نہیں بنتا. چنانچہ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ تمہاری عطر کی شیشی کتنے کی تھی؟ اس نے کہا کہ 5 درہم کی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے 5 درہم بیوی کو واپس کر دیے اور ہیرے کی بھری ہوئی شیشی بیت المال میں جمع کروا دی کہ تم اس پوزیشن کی وجہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. یعنی اس نے جو واپس ہدیہ بھیجا ہے نا تو اس نے تمہیں کو تھوڑی بطور شخص کو تھوڑی بھیجا ہے, اس نے تو امیر المومنین کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہیں بھیجا ہے اس پوزیشن کی وجہ سے. تو یہ پوزیشن تو عوام کی امانت ہے, یہ تمہاری ذاتی وجہ سے اس نے نہیں بھیجا, کوئی ذاتی دوستی نہیں تھی تو اس کو تم استعمال نہیں کر سکتی. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر اپنی بیوی سے بات کی, کہا کہ دیکھو تمہارے والد بھی امیر المومنین تھے, تمہارا بھائی بھی تھا اور اپنے وقت میں انہوں نے خزانے سے بہت ساری چیزیں تمہیں دی تھیں. یہ تمہارے ہیرے جواہرات یہ سونا چاندی سب بیت المال کا ہے. اب میں ذمہ دار بن گیا ہوں تو تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں, اگر تو یہ سارا زیور رکھنا ہے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سارا زیور بیت المال میں واپس کر دو. بیوی نے کہا کہ میں آپ کی خاطر بہت کچھ قربان کر سکتی ہوں. ان کی بیوی نے اپنے سارے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے زیورات کی گٹھری باندھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا. یہ امین لوگ تھے جو امانت کا اتنا خیال کرتے تھے. اور بھی ایک دو واقعات ہیں ہمارے اسلاف میں سے, لیکن ایک عوام الناس میں سے واقعہ سنا کر کے آج کی بات ختم کرے گا. فرماتے ہیں کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہماری زندگیوں میں امانت داری کیسی تھی, یہ بات ایک واقعے سے واضح ہوتی ہے. واقعہ بڑا ہی عجیب ہے. ایک کاروباری آدمی تھا جس کی بیوی نیک تھی, خوبصورت بھی تھی, اور اس کے ساتھ اس آدمی کی اچھی زندگی گزر رہی تھی. مگر اس کا کام ایسے تھا کہ اس کو اجناس خریدنے کے لیے اس شہر میں جہاں فصل ہوتی تھی 3-4 مہینے رہنا پڑتا تھا. اب اس کو وہاں بیوی کے بغیر رہنا پڑتا تھا, تو اس نے فیل کیا کہ میرے لیے 4 مہینے بیوی کے بغیر رہنا مشکل کام ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں بھی نکاح کر لیتا ہوں, مگر پہلی بیوی کو اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کا دل دکھی نہ ہو. تو اس نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ ناجائز تعلقات سے ڈرتے تھے, تو جائز طریقے سے پھر نکاح کرتے تھے بھائی شریعت کے مطابق, کیونکہ گناہ سے جو ہے وہ ڈرتے تھے. آج تو حلال کو اور جائز کو گناہ بنا دیا گیا, اور گناہ کو جو ہے نا وہ چلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, سبھی کرتے ہیں, چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو, چاہے جس قسم کا بھی گناہ ہو, سب چلتا ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کیونکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے. تو اس نے نکاح کر لیا اور اس بیوی کو مکان لے کر دے دیا. اب اس آدمی نے اس نئی بیوی کے ساتھ پہلے سے طے کر لیا کہ سال میں 3-4 مہینے میں آؤں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا, باقی وقت کے لیے جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تو نان نفقہ میری ذمہ داری ہوگی, مگر میں دوسرے شہر میں رہوں گا. وہ اس بات پر تیار ہو گئی. اس طرح سے شرط لگا کر کے نکاح ہو سکتا ہے. اب اس بار جب یہ واپس آیا, یعنی اپنی پہلی بیوی کے پاس واپس آیا, تو بیویوں کو بھی اللہ تعالی نے کشف دیا ہوتا ہے. آتے ہی بیوی نے پہچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. چنانچہ بیوی کو سمجھ تو آ گئی مگر وہ چپ رہی. یہ ایک عجیب بات ہے. نیکی تو آج ختم ہو گئی لیکن یہ صلاحیت ختم نہیں ہوئی. تو آج کی بیویاں بھی جو ہیں نا وہ تاڑ جاتی ہیں, نیکی کریں نہ کریں لیکن سرکار کی تبدیلی فوراً نظر آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایک دو دفعہ میں اس کو یقین ہو گیا کہ something is seriously wrong somewhere. حضرت جی جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس موضوع کے اوپر, کیونکہ میاں کے ساتھ وہ خوش رہ رہی تھی. اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرا خاوند پناہ شہر میں تجارت کے لیے جاتا ہے, 3 مہینے وہاں رہتا ہے, ذرا جاؤ اور وہاں کی مجھے خبر لا کر کے دو, اس کے بدلے میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گی. بڑھیا سمجھدار تھی, وہ گئی اور اس نے جا کر 5-7 دن میں سارا راز کھول دیا. کچھ پڑوسیوں نے بتا دیا, کچھ دوسروں نے بتا دیا, اور اس کو پتا لگ گیا کہ دوسری شادی حضرت نے کر لی ہے. تو بیوی کو یہاں رکھتا ہے اور 3-4 مہینے دوسری کے ساتھ رہتا ہے, پھر واپس آتا ہے. تو اس نے آ کر پہلی بیوی کو بتا دیا. اب جب بیوی کو پتا چلا تو اس کو دل میں غم تو بہت ہوا کہ بھائی میرے اوپر اعتماد نہیں کیا, مجھے بتا دیتا, ٹھیک ہے نا, حرام کام تو نہیں کر رہا تھا, جائز کام کر رہا تھا, نیک تھی نا, اصل میں نیک تھی, ہماری طرح کی نیک نہیں تھی. یہ ہماری طرح کا نیک اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا, ظاہری نیک, اندر کا کچھ اور, ٹھیک ہے. تو واقعی نیک تھی تو اس کو غم تو ہوا کہ بھائی میں کون سا حرام کی اجازت دیتی اور حلال سے منع کرتی, تو مجھے بتا دیتا تو اس وجہ سے اس کو غم تو بہت ہوا. لیکن اس نے سوچا کہ میرے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے نا, اچھا ٹھیک بھی کیسے ہوتا ہے, شوہر بیوی کے درمیان کھٹ پٹ آپ کو پتا ہے چلتی ہے, ہر جگہ چلتی ہے, تو میرے ساتھ ٹھیک ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں, کیونکہ اب ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہیں گے اصل مسئلہ ہی ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, جبھی تو میں تنگ کرتی ہوں. تو جان لیں کہ میاں بیوی میں دو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, صحابہ ٹھیک نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ, صحابہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا, جا کر کے پڑھیں جا کر کے حدیث مبارکہ. تو ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا, جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, میں مستحق نہیں تھی اس کی. شوہر بھی یہی سمجھے, جو ملی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے, میں مستحق نہیں تھا اس کا, اللہ کا شکر ادا جو کرتا ہے نا اس کے لیے پھر دوسرا بندہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر بیوی شکر گزار ہوگی تو وہ یہی کہے گی میرا شوہر میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, اگر شوہر شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو وہ کہے گا میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک ہے. لیکن جن کو شکر گزاری نہیں آتی نا, ان کے لیے آپ آسمان کے تارے توڑ کر کے لا دیں, آپ زمین کے خزانے نکال کر کے باہر رکھ دیں, ان کے لیے اگلا بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمیں تو ٹھیک کی تعریف بھی نہیں سمجھ میں آتی. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی پرنسز آئے گا, نہیں پرنس آئے گا اور اس کے لیے پرنسز آئے گی اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا اور وہ آگے میرے لیے جو ہے وہ فرش بچھاتی رہے گی اور وہ میرے لیے ریڈ کارپٹ ویلکم دیتا رہے گا, مجھے ہیرے توڑ توڑ کر کے لاتا رہے گا, تب کہیں جا کر کے شاید میں اس کو ٹھیک کہوں. تو وہ تھا ٹھیک تو اس وجہ سے وہ ٹھیک تھا, ورنہ تو میرے جیسا ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہوں. ہمیں تو بنیادی الفاظ کی تعریف بھی نہیں پتا نا, اس وجہ سے ہم نے کچھ کا کچھ بنا دیے, اوپر سے دینداری کا لبادے اوڑھ لیے ہیں, داڑیاں اگا لی ہیں اور اوپر سے برقعے بھی پہن لیے ہیں بہت سو نے, لیکن حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی ہمارے ابھی تک دین کی. اسی وجہ سے جنہوں نے مثالی شاگرد کی کلاس لی تھی نا, امید ہے کہ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی ہوگی, کہ جو اعمال کے اسکائی اسکریپرز بنانے بتاتے پھر رہے ہیں نا, ہمارے تو بیسک کانسیپٹس ہی ابھی تک کلیئر نہیں ہے, کون سے اعمال کے اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں. تو یہ بیوی نیک تھی نا, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا, بچوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے نا, خرچہ دیتا ہے نا, رہتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہے, تو میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں, اللہ کے حوالے کرتی ہوں. یہ عاجز کئی لوگوں کو یہ بات کہہ چکا ہے, کتنا غلیظ دین ہے ہمارا, کتنا گھٹیا دین ہے ہمارا, کتنا بدبودار دین ہے ہمارا, جس کے اندر سب کچھ ہے سوائے اللہ کے, جس کے اندر سب کچھ ہے سوائے اللہ کے. داڑیاں بھی ہیں, ٹوپیاں بھی ہیں, جبے بھی ہیں, امامے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, صدقے بھی ہیں, خیرات بھی ہیں, اچھے اچھے الفاظ بھی ہیں, علم بھی ہے, درس و تدریس بھی ہے, مجالس بھی ہیں, اجتماعات بھی ہیں, سب کچھ ہے سوائے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے سوا. کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی انسان کے لیے کرتے ہیں. بیوی نیک بن رہی ہے تو شوہر کے لیے نیک بن رہی ہے, شوہر نیک بن رہا ہے تو حضرت کے لیے نیک بن رہا ہے, مرید نیک بن رہا ہے تو حضرت جی کے لیے نیک بن رہا ہے. حضرت جی کو میری کوئی برائی پتا نہ چلے, اس کے اوپر کیوں گرم ہوتا ہے جو اس کی برائی حضرت تک پہنچا دیتا ہے؟ کیونکہ اس کا خدا حضرت ہے, اس نے مرنے کے بعد قبر میں جا کر کے حضرت کو جواب دینا ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. اس لیے جھوٹ بول بول کر کے حضرت کو اپنے سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جہاں اس کو پتا چل جائے حضرت کو میرے بات میں کوئی پتا چل گئی ہے, وہ جان کا دشمن ہو جاتا ہے اس بندے کا. خدا کدھر گیا؟ عالم الغیب و شہادہ کدھر گیا جس کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور دنیا میں بھی وہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے؟ تو اسلام تو وہ اسلام ہوتا ہے جو اللہ کی وجہ سے اسلام ہوتا ہے, اللہ کی وجہ سے اعمال ہوتے ہیں. تو یہ نیک تھی, اس نے کہا اللہ کے حوالے, شوہر کے حوالے نہیں, اللہ کے حوالے. اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کسی کا وضو اگر نہیں ہے تو وضو بنا لے, ہم نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دعا کریں.